بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، صدق الله العلي العظيم. گفتگو یہاں تک پہنچی کہ جس طریقے سے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں اعلان رسالت کے بعد جن حالات سے دوچار ہوئے، ہم مکے کی تاریخ سے واقف ہیں، اور آپ نے کیا حکمت عملی اپنائی اور اپنے آپ کو کس طریقے سے آپ نے محفوظ رکھا، اور حکم خدا کا آپ نے انتظار کیا، اور جب اعلان رسالت ہوا چاروں طرف سے حضور اکرم پر اور آپ کے چاہنے والوں پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا، کس کس طریقے سے جبر و تشدد، زد و کوب، یہاں تک کہ ہجرت حبشہ کی بھی نوبت آئی، لیکن کلمہ حق کہنے سے کوئی بھی باز نہیں رہا. یہاں تک کہ ہجرت حبشہ کا بھی واقعہ ہے کہ کس طریقے سے قریش، کفار قریش کے نمائندے وہاں پہنچے اور حبشہ کے بادشاہ سے درخواست کی، لیکن کس طریقے سے رسول خدا کے نمائندے نے اپنا دفاع کیا، دین کا دفاع کیا، اور سورہ مریم کی جو تلاوت کی تو بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور پھر جب حالات بہت زیادہ ناسازگار ہوئے تو مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور مسلمانوں نے عظیم قربانیاں دیں، دین کی، رسول خدا کی، قرآن کی حفاظت کی، اور جنگوں کے ذریعے بے مثال قربانیوں کا آغاز ہوتا ہے. لیکن رسول خدا کی رحلت کے بعد کہ جب مدینہ منورہ میں ارد گرد کی ریاستوں اور شہروں کے ساتھ ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی، لیکن رسول خدا کی رحلت کے بعد جو حالات پیش آئے وہ یقیناً اس سے جو ہے اس تاریخ سے اور ان تلخ ترین واقعات سے بھی ہم آگاہ ہیں. لہذا امام علی علیہ السلام اور آپ کے جو گنے چنے شیعہ تھے، انہوں نے جو حکمت عملی اختیار کی کہ کس طریقے سے آپ نے صبر و تحمل کا دامن تھاما ہے اور ان مسائل، جبر و تشدد اور توہین و تذلیل کو آپ نے برداشت کیا، لیکن اپنے حق کا دفاع کرتے رہے، مسلسل اپنے حق کے دفاع کے حوالے سے جس طریقے سے جناب سیدہ علیہ السلام نے سکوت اختیار نہیں کیا، اسی طرح امام علی علیہ السلام کی بھی یہی روش رہی، یہاں تک کہ نہج البلاغہ اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ خطبات وغیرہ ہمارے سامنے ہیں اور واقعات بھی سامنے ہیں. پھر اس کے بعد جب ظاہری چوتھی خلافت آتی ہے اور آپ کو آوان و انصار ملتے ہیں، آپ کو دست و بازو ملتے ہیں، تو آپ نے پھر اپنے منصب الہی کے سہارے آپ نے حق کا دفاع کیا، دین کا دفاع کیا، اور ایک اسلامی حکومت قائم کی، اسلامی نظام و سسٹم کو آپ نے چلایا، گرچہ کتنی تیزی کے ساتھ آپ کے ساتھ بے وفائی کی گئی آپ کے عدل و انصاف کو دیکھتے ہوئے، اور آپ کو تنہا کرنے کی بڑی سرعت کے ساتھ کوششیں شروع کر دی گئیں۔ لہذا چار سال اور چند مہینے کے بعد ہی ایک عدل و انصاف پر مبنی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، نابود کرنے کے لیے اپنی آخری کوششیں شروع کر دی گئیں، اور پھر اس طریقے سے امام علی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ تمام تر سنگینیوں اور بے وفائیوں کے باوجود امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کن حالات میں کیا حالات ملے، لیکن اس کے باوجود اپنے بابا کے مقصد اور ہدف کو آگے بڑھانے کے لیے تلوار نیام میں نہیں رکھی، اسی مختصر سے لشکر کو اور محبان اہل بیت علیہ السلام کو اکٹھا کرنے کی آپ نے کوششیں کی، اور آپ کا ہدف یہ تھا کہ دوبارہ جو ہے وہ شام کی افواج پر حملے کی تیاری کی جائے۔ لیکن گنتی کے چند مہینوں ہی میں کیا نتیجہ برآمد ہوا، وہ ہم نے آپ نے دیکھا اور پڑھا کہ صلحوں کی نوبت آ گئی، یہاں تک کہ کچھ افراد انتہائی مایوس ہو کر، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ہیں لیکن امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، ایک سے زیادہ واقعات ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نعوذ باللہ قیام نہیں کر رہے، آپ قیام کیجئے، ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے جو دو تین اقوال کا خلاصہ ہے وہ یہ کہ دیکھو، جب تک کہ امیر شام زندہ ہے اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، اور قطعاً ایسے امور اور کام انجام نہ دینا کہ جس سے تمہارے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو، کیونکہ امیر شام کی حکومت کا قیام اور اس کے حکومت کا استحکام اس نظام پر اور اس قانون پر مبنی تھا کہ جو بھی علی اور اولاد علی کے محب ہیں، ان کے شیعہ ہیں، بلکہ جن کے محب اور شیعہ ہونے کے بارے میں گمان بھی ہوتا تھا، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، جلا وطن کر دیا جاتا تھا، یا ان کے زندانوں میں ڈال کر ان پر تشدد کیا جاتا تھا، اور جو سربراوردہ شخصیات ہوتی تھیں انہیں گرفتار کر کے مجبور کیا جاتا تھا کہ آپ جو ہے وہ اعوذ باللہ و نعوذ باللہ علی پر تبرع کریں، لیکن شیعیان علی اور محبان علی نے ایسے تمام تر حالات میں بہترین تاریخیں رقم کی ہیں، بہترین صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، اور زندہ واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ تمام تر خوف و ہراس کے باوجود، قتل و غارت گری، جلاؤ گھراؤ کے باوجود، کہ جس طریقے سے یہی قتل و غارت گری اور جلاؤ گھراؤ ہم نے سرزمین افغانستان میں بھی دیکھا، عراق میں بھی دیکھا، ایران میں بھی دیکھا، لبنان میں بھی دیکھا، پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے بہترین تاریخیں رقم کی، یعنی ایک ہی وقت میں صرف کوفے کے اندر، ایک ہی وقت میں صرف کوفے کے اندر 50 سے 60 اور 70 ہزار مرد زندانوں میں ہیں، انتہائی کربناک حالات میں، اور 40 سے 50 ہزار کے قریب خواتین ہیں محبان اہل بیت، کہ جن میں سے اکثریت کی حالت ناگفتہ بے ہے، غذا کے حوالے سے بھی، لباس کے حوالے سے بھی۔ کتنے ہی افراد ایسے تھے، مرد اور خواتین، جن کے جسم و بدن پر کپڑا نہیں ہوتا تھا، نماز کے وقت وہ ایک دوسرے سے لباس لیتے تھے، برہنہ تھے۔ یہ ہے ہماری تاریخ، ہم نے ہمیشہ صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کیا. ہم کبھی بھی جبر و تشدد کے مقابلے میں، ظلم و ستم کے مقابلے میں، یہ ہماری تاریخ ہے، اللہ کے دین کی روشنی میں، قرآنی آیتوں کی روشنی میں، رسول خدا کی احادیث کی روشنی میں، آئمہ معصومین علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں، اور انبیاء اور آئمہ کی سیرت کی روشنی میں، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، یہ ہمارا دین ہے کہ کسی بھی نبی، رسول اور امام نے ظلم و ستم کے مقابلے میں سکوت اختیار کرنے اور خاموش رہنے کو جرم قرار دیا، گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے. لہذا بنی ثقیفہ سے لے کر آج اور اس لمحے تک ہم کبھی بھی خاموش نہیں رہے. آج کا دھرنا بھی اس بات کا گواہ ہے، اور مختلف ہماری تنظیموں کی طرف سے، قائدین کی طرف سے بڑے بڑے پیمانوں پر جو دھرنے ہوتے رہے، احتجاج اور فریاد ہوتی رہی، یہ خود اس دور میں جو پاکستان میں ہم اپنے زندہ ہونے کا اور اپنے آزاد ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے. ہماری تاریخ ہمیشہ سے اسی چیز سے تعبیر رہی ہے. شیعیان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے، چاہے بنو امیہ کا دور ہو، بنو عباس کا دور ہو، سولیوں پر لٹکایا گیا، زبان گدھیوں سے کھینچی گئی ہے، ہاتھ اور پیر پارا چنار ہی بھی نہیں بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں نے کاٹے ہیں، گھروں کے سامنے پھانسی دی ہے، بیوی بچوں کے سامنے، بوڑھے ماں باپ کے سامنے سرے دار لٹکایا ہے. لیکن ہم اپنے گھروں سے نکلتے رہے، احتجاج اور فریاد کرتے رہے، اور نعرے لگاتے رہے، یا منصور امت، حیات من اللہ، لبیک یا حسین، اس طرح کے شعار ہمارا جو ہے وہ شعار ہماری شناخت، ہماری علامت اور ہماری پہچان بنا ہے. یہاں تک کہ ایک کتاب ہے، نہج من بلاغت الامام الصادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اس کتاب میں کہ جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے خطبات ہیں، آپ کے جملے ہیں، آپ کے اقوال و فرامین ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کا خمیر ہماری ولایت کے نور سے بنا ہے، اسی لیے انہوں نے اللہ کے علاوہ کبھی بھی کسی کی اطاعت نہیں کی، اور ہمیشہ حق کی رعایت کی، اور کسی کی پرواہ نہیں کی حق کے سلسلے میں، کبھی بھی خوف و ہراس کا شکار نہیں ہوئے. اور فرماتے ہیں کہ رسول خدا کی رحلت سے لے کر اب تک، چھٹے امام اپنے دور کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ رسول خدا کے وصال سے لے کر اب تک ہمارے شیعوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہمارا دفاع کیا ہے، اور اس راہ میں انہیں قتل بھی کیا گیا، انہیں جلایا بھی گیا، انہیں زندانوں میں ڈالا گیا، انہیں جلا وطن کیا گیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور کبھی بھی گھٹنے نہیں ٹیکے. اور ہم صبح و شام ان کے لیے اللہ تعالی کی رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں، صبح اور شام. یہاں تک کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی قرآن مجید میں سورہ صف کی آیت نمبر 14 ہے، سورہ صف آیت نمبر 14، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی بن مریم للحواریین من انصار الی اللہ. اللہ تعالی مومنوں سے مخاطب ہے، کس طرح مخاطب ہے؟ آپ دیکھیے انداز خطابت، دیکھیے پروردگار عالم کا مومنوں سے، یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے انصار اور اللہ کے مددگار بنو. خدا مومنوں سے کہہ رہا ہے، کس دور کے مومن؟ جب تک کہ قیامت ہے، چاہے وہ علی کے مومن ہو، محمد کے مومن ہو، علی کو ہو، فاطمہ کے ہو، حسن کے، حسین کو ہو، زین العابدین باقر، امام باقر علیہ السلام کے ہو، جعفر صادق کے ہو، موسیٰ کاظم کے ہو، آخری امام تک، کسی بھی دور کے مومن جو ہیں، غیبت صغرا کے مومن ہو یا غیبت کبرا کے مومن ہو، ایران و عراق و افغانستان دنیا کے کسی بھی خطے میں جو مومن بستے ہیں آج بھی اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے، اے مومنوں، اے محمد اور آل محمد کے چاہنے والوں، اے عزاداران حسین ابن علی، تم اللہ کے مددگار بنو. کس طرح؟ پروردگار تو ہمیں بتا تو صحیح، دور ایک طرح کا نہیں ہے، زمانے ایک طرح کے نہیں ہے، حکمران ایک طرح کے نہیں ہے، سازشیں ایک طرح کی نہیں ہے، اسلحے ایک طرح کے نہیں ہے. پروردگار ہر دور، ہر زمانہ، ہر نوعیت اور مختلف رہی ہے. کس طرح کے مددگار ہو؟ ہو سکتا ہے مدد کی کوئی شکل و صورت مختلف ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، قیامت تک آنے والے مومنوں کو اس طرح کا مددگار بننا ہے جس طرح کے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے گا؟ تو حواریین نے کہا تھا نحن انصار اللہ، اے اللہ کے نبی، ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو اب امام فرماتے ہیں کہ اندرونی سازشوں کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی جان خطرے سے دوچار ہوئی، اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا، مگر ان کے چاہنے والے، بظاہر ان کا امام، نبی، رہبر، قائد اور لیڈر آسمان الہی پر ہے، یہ یک و تنہا رہ گئے ہیں. بالکل وہی والی آیت کہ جب شیطان نے آواز بلند کی کہ محمد قتل کر دیے گئے، لشکر ادھر ادھر ہو رہا تھا، قرآن کی آیت ہے، قرآن صامت نے کہا کہ اگر رسول کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل کر دی جائے تو تم اپنے دین پر پھر جاؤ گے. ارے دین کی حفاظت کے لیے آئے ہو؟ محمد تو چلے جائیں گے، دین تو قیامت تک رہے گا، میدان میں ڈٹے رہو. اور قرآن ناطق نے بھی یہ کہا کہ جو اس کو میدان سے بھاگا وہ کافر ہو جائے گا. اور خلیفہ ثانی کے لیے جملے لکھے ہوئے، آپ دیکھیے گا واقعات معصومین جو الحرمین پبلشرز نے چھاپی ہے اہل سنت برادران کی کتب کے حوالے سے، کہ خلیفہ ثانی جناب عمر کہتے ہیں کہ اس دن علی کے چہرے کا جلال اور روب و دبدبا اتنا تھا اور آنکھیں اتنی سرخ تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ انگارے اگل رہے ہیں. اور انہوں نے علی نے تلوار نیام میں لے کر کہا تھا کہ خبردار کہ جس نے میدان نبض سے بھاگنے کی کوشش کی اور ہماری ہمت نہیں ہوئی. یہ پورے الفاظ لکھے رہے ہیں. لہذا یہ ہے علی اور اولاد علی اور ان کے چاہنے والوں کا کردار، کہ عقب نشینی اختیار کرنا، ہتھیار ڈال دینا، سکوت اور خاموشی اختیار کر لینا، یہ دین مبین اسلام کے یعنی مذہب میں، احکامات میں، تعلیمات میں اور مزاج میں ہے ہی نہیں. یہ رنگ الہی نہیں ہے، یہ مصلحتوں کا رنگ ہو سکتا ہے لیکن دین الہی کا رنگ یہ نہیں ہے. لہذا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری گرفتار کیے گئے اور کہا کہ تم نبی کا ساتھ چھوڑ دو اور ان باتوں کو چھوڑ دو، انہوں نے نہیں مانا. جناب ہجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کی طرح، جناب کمیل کی طرح، جناب قمبر کی طرح، جناب سعید بن جبیر کی طرح. لہذا امام علیہ السلام فرماتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے کہ قینچیوں سے ان کے جسم بدن کے ٹکڑے کیے گئے. تو اللہ تعالیٰ ویسی قربانیاں قیامت تک آنے والے مومنوں سے مانگ رہا ہے. وہی سورہ بقرہ کی آیت 217 کہ دیکھو ولا یزالون یقاتلونکم، یہ کبھی بھی جو ہے وہ ان کے ہتھیار جو ہے وہ نیام میں نہیں جائیں گے، یہ ہمیشہ برسر پیکار رہیں گے. کیا کہا جا رہا ہے؟ قیامت تک کے لیے ہمیں جو ہے وہ جنگ کے لیے آمادگی اور تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے. یعنی یہاں تک کہ رسول خدا کی وہ حدیث کہ جاء الاسلام غریبا وسیعود غریبا، یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اگر تمہاری یہی حالت رہی تو اسلام دوبارہ غربت کی طرف چلا جائے گا. لیکن اسلام الحمدللہ ابھی تک اس کی یہ حالت نہیں ہے. ہاں انقلاب اسلامی ایران سے پہلے ہم اور آپ جانتے ہیں جو شعور سنی میں تھے اور آگاہ اور باخبر تھے وہ جانتے تھے کہ انقلاب اسلامی ایران سے پہلی کیا صورتحال تھی اور اس کے بعد کیا صورتحال ہے. انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی سے پہلے شیطان اور شیطانی طاقتیں کتنے مطمئن تھے, لیکن انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی اور حزب اللہ کی کامیابی اور ان کے وجود میں آنے کے بعد اور خصوصاً پھر حماس نے جو ان سے سبق لیا ہے اور اب تحریکیں اٹھ رہی ہیں, پھر آپ دیکھیے کہ شیطانی طاقتوں کی بالکل وہی صورتحال ہے جو کربلا کے میدان میں حضرت عباس علیہ السلام جو قلب لشکر میں کھڑے ہوئے تھے وہ والی صورتحال ہے اس وقت. لہذا ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بنو امیہ اور بنو عباس, میں ایک مرتبہ پھر کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, شیعہ اور جابر حکمران, گھر کے تمام افراد پڑھیں, ہمارا ایمان تازہ ہوگا, ہمیں اپنی تاریخ سے مکمل آگہی ملے گی, ہمیں حقیقی زندگی کا سلیقہ ملے گا, ہمیں اس حقیقت کے اسرار و رموز ہمیں حاصل ہوں گے کہ تمام تر جبر و تشدد اور قتل و غارت گری کے باوجود آج ہم کیوں زندہ ہیں, عزت کے ساتھ, سربلندی کے ساتھ, یعنی بہترین شکل و صورت میں اس وقت دنیا کے کونے کونے میں شیعہ ہیں. ہر دور اور ہر زمانے میں ہمیں کتنا دبایا گیا ہے, لیکن خدا کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم, لہذا میرا جو بنیادی ترین نقطہ دوسری مجلس سے لے کر آج کے دن تک ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں کبھی بھی سکوت اور خاموشی کو جو ہے وہ جائز قرار نہیں دیا گیا. یہاں تک کہ کربلا جیسا واقعہ رونما ہوا, لیکن آپ دیکھیں کہ جناب زینب علیہ السلام نے کوفے میں خطاب کیا, شام میں خطاب کیا, بازاروں میں خطاب کیا, درباروں میں خطاب کیا, کس حالت و کیفیت میں, کیا چاہا تھا. لہذا جو چاہا تھا جنہوں نے سمجھا, انہوں نے ان خطبوں کے مفہوم کو سمجھ کر انہوں نے یزید اور یزیدیت سے اظہار براءت کیا, قیام کیا, تحریکیں اٹھتی رہیں اور آج تک یہ تحریکیں اٹھ رہی ہیں. یہ آواز دبنے والی نہیں ہے, اس لیے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا حل من ناصر ینصرنا, کس موقع پر, کہ جب لشکر میں ایک فرد بھی نہیں رہا سوائے حضرت علی اصغر علیہ السلام کے, چھ مہینے کے بچے نے بھی لبیک یا حسین کہہ کر یہ بتا دیا کہ اگر چھ مہینے کا بچہ بھی اگر موجود ہے تب بھی جو ہے وہ امام وقت کی مدد و نصرت کے لیے میدان میں آنا ہوگا. یہ ایک علامت اور نشانی ہے, یہ بہت بڑی علامت اور نشانی ہے, معرفت اور بصیرت کی بات ہے اہل عرفان اور اہل بصیرت کے لیے, اہل غیرت کے لیے. اس وقت کے جب کوئی بھی نہیں ہے سوائے چھ مہینے کے بچے کے, سدائے حل من ناصرین بلند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ امام بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ دیکھو ہم آئے ہیں اللہ کے دین کی مدد و نصرت کرنے کے لیے, ہم تو چلے جائیں گے شہید ہو جائیں گے, لیکن خدا کے دین میں تو قیامت تک رہنا ہے, تو لہذا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں, دین خدا قیامت تک رہنا ہے, اسے قیامت تک مددگاروں کی ضرورت ہے, ہمارے بعد تم نے مدد کرنی ہے جس طرح سید سجاد اور زینب کبریٰ علیہ السلام نے اس حالت میں بھی اللہ کے دین کی مدد کی اور تمہاری غیرت کو, تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑا اور تمہیں بیدار کرنے اور زندہ کرنے کی کوششیں کی. لہذا یہ آواز دیکھو, میرا جسم و بدن کربلا کی خاک پر ہے اور میرا سر گھمایا جا رہا ہے, لیکن دیکھو تو صحیح میرا جسم و بدن الگ ہو چکا ہے جسم و بدن سے، میرا سر نوک نیزے پر بلند ہے لیکن میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، یہ صرف معجزہ نہیں ہے، یہ قیامت تک آنے والے حسینیوں کے لیے پیغام حریت ہے. دیکھو گلے کٹ بھی جائیں تب بھی یہ آواز رکنی نہیں چاہیے. جناب سعید بن جبیر انتہائی مؤمن، مخلص، دیندار، مجاہد، صبر و استقامت کا کوہ کوہ پیکر تھے. حجاج بن یوسف ثقفی لعنت اللہ علیہ کہ جب گرفتار کر کے لایا گیا تو کہا کہ نعوذ باللہ علی پر تبرہ کرو. کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کہا کہ اچھا بتاؤ فلاں فلاں اس وقت جنت میں ہے یا جہنم میں. کہا کہ اگر تم جنت اور جہنم میں جھانک کر دیکھ سکتے ہو تو دیکھ لو کہاں پر ہے. کہا کہ نہیں تم بتاؤ. کہا میں کس طرح بتاؤں، میں تو اس وقت یہاں پر ہوں. تو کہا کہ تمہارے نزدیک وہ کیسے ہے. کہا خدا بہتر جانتا ہے. کہا علی کیسے ہے. کہا کہ وہ بھی خدا بہتر جانتا ہے، علی کی زندگی اور علی کی سیرت بھی سب کے سامنے ہے. بہرحال کسی بھی طریقے سے اس نے کوشش کی. تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم علی سے محبت کرتے ہو. کہا کہ ہاں. کہا بیزاری کا اعلان کرو. کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. کہا اچھا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کہا کہ میں تیار ہوں. تو کہا کس طرح مرو گے. کہا کہ جس طرح خدا قیامت کے دن مجھے تیرے بارے میں اختیار دے گا، تو جس طرح چاہے قتل کر لے. تو بہرحال انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو شہادت کے لیے آمادہ کیا. تو اس نے اپنے جلاد کو حکم دیا کہ اس کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ سے ہٹا دو. تو انہوں نے قرآن مجید کی یہ اس آیت کی تلاوت کی کہ تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اس طرف اللہ ہے. یہ سن کر غیظ و غضب میں آ کے آپ کا چہرہ اور منہ جو ہے وہ زمین کی طرف کر کے جلاد کو کہا کہ اس عالم میں اس کی گردن پہ تلوار چلاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہم مٹی سے اس آیت کی تلاوت کی کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر دوبارہ اسی مٹی میں تم دفن کیے جاؤ گے اور قیامت کے دن اسی مٹی سے نکالے جاؤ گے. تو بہرحال جب آپ کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہوئے تو تین مرتبہ جو ہے وہ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور پھر جو ہے وہ آپ کی جب گردن جدا ہوئی ہے اور رات کو جب یہ سویا ہے تو سعید بن جبیر نے شہادت سے پہلے خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ پروردگار میں اس ظالم و جابر کے ہاتھوں درجہ شہادت پر پہنچنے والا آخری بندہ ہونا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد پھر کوئی مومن جبر و تشدد کے ذریعے شہید نہ کیا جائے، یہ آخری قتل ہو اس کے ہاتھوں، پروردگار اس سے نجات عطا فرما دے. تو لہذا جیسے یہ شہادت پائی انہوں نے اور رات کو یہ خواب دیکھا کرتا تھا، رات کو یہ خواب دیکھا کرتا تھا کہ جناب سعید بن جبیر نے اس کا گریبان پکڑا ہوا ہے اور چیخ چیخ کر یہ کہتے ہیں کہ بتا مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. لہذا یہ بیماری میں، پیٹ کی ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ جب حکیم کو بلایا گیا اس نے چیک کیا اور جب اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے معدے میں ڈالا تو ہزاروں باری باری چھوٹے چھوٹے کیڑے جب اس گوشت سے چپکے ہوئے تھے اور اسی درد اور اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو کر یہ جہنم واصل ہوا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ، جو میں نے تھوڑی تفصیل کے ساتھ، مختصر سی تفصیل کے ساتھ یہ جو واقعہ بیان کیا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، شروع سے لے کر آخر تک آپ دیکھیے متعدد عبرتیں ہیں. ان ظالم و جابر حکمرانوں نے، خلافہ نے بہت ہی عبرت آمیز ذلت و رسوائی والی موت بھی ان کو ملی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت اور احترام نہیں تھی، بلکہ لوگ جو ہے وہ ان سے عاجز آ چکے تھے۔ میں یہ دو چیزیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ کبھی بھی دل و جان سے لوگوں نے انہیں، ان کے اور ان کے نظام کو قبول نہیں کیا، ہمیشہ لوگوں نے ڈر کر اور سہم کر ان کے نظام کو قبول کیا۔ لیکن یہ عام لوگوں کی بات ہے، آئمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مانند ان کے جو شاگرد ہوتے تھے، ان کے جو اصحاب ہوتے تھے، اور اس دور کے جو شیعہ علماء تھے، یہاں تک کہ شعراء اور ادبا، انہوں نے ہمیشہ اظہار براءت اختیار کیا اور ہمیشہ تبرع کیا، یہاں تک کہ آنے والے ادوار میں جو ہمارے شیعہ فقہ اور علماء اور مفتی حضرات آئے، مجتہدین آئے، انہوں نے بھی یہی آئمہ شعراء ادبا اور آئمہ کے اصحاب اور شاگردوں کی روش اختیار کی۔ یہ اہم ترین نقطہ ہے جو میں شروع سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بنو امیہ کا دور ہو، بنو عباس کا دور ہو، یا اس کے بعد چاہے مغلیہ کا دور سلطنت ہو، کبھی بھی عام عوام الناس کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے وہ اندر ہی اندر کام کرتے تھے، مگر جب وہ باہر آنے کا موقع آتا تھا تو وہ اسی طرح کھل کر حق کا اظہار کرتے تھے۔ لہذا کل کی جو انشاءاللہ تعالی مجلس ہوگی، اس میں جو ہے وہ بہت واضح طور پر جو ہلاکو کا اور دور مغلیہ تھا، اور عثمانیہ اور سلطنت ترکی تھی، اور ہندوستان کی جو حکومتیں تھیں، مختصر طور پر اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر موجودہ دور کی طرف جو میں کل سے بیان کر رہا ہوں وہ اس مطلب کو لے کر آؤں گا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ ساتویں امام کا دور ہمارا آپ جانتے ہیں کیسا دور تھا، زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ زندان میں گزرا ہے۔ دیکھیں میں اپنے موضوع سے ہٹ نہیں رہا، صفوان جمال کا واقعہ، ساتویں امام علیہ السلام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، کتنے گھٹن کا دور ہے۔ لیکن امام علیہ السلام کے پاس جب یہ آئے ہیں صفوان جمال ایک دن، تو امام فرماتے ہیں کہ صفوان جمال تم بہترین مومن ہو، تمہاری تمام خصوصیات بہترین سوائے ایک چیز کے۔ کہا کیا؟ کہا کہ تم ہارون کو کرائے پر اونٹ دیتے ہو۔ کہا کہ مولا وہ تو حج پر جاتا ہے، جنگ وغیرہ یا کسی اور چیز میں تعاون نہیں کرتا، صرف وہ حج کے لیے جاتا ہے اس لیے دیتا، اور میں بھی نہیں جاتا، میرے کارندے جاتے ہیں۔ کہا ایک بات بتاؤ، جب وہ حج پر جاتا ہے اور اس نے کرایہ دینا ہوتا ہے تو تمہاری یہ تمنا نہیں ہوتی کہ بھائی حج سے واپس آئے گا مجھے کرایہ ملے گا؟ ایک لازمی سی بات ہے نا۔ کہنا ہاں یہ بات تو ہے۔ تو کہا کہ گویا کہ تم اس کی زندگی کی دعا مانگ رہے ہو، یعنی گویا کہ ایک طریقے سے تم جو ہے وہ خواہش ہے تمہاری کہ وہ زندہ سلامت آ جائے اور تمہیں تمہارا کرایہ مل جائے۔ کہا کہ ہاں ایسا تو ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ گویا کہ تم اس طریقے سے بھی ظالم حکومت کی تم مدد کر رہے ہو، یہ تو کرایہ چھوڑے آپ۔ یعنی میں واقعے کو یہاں روک کر عرض کروں کہ یہ جتنے بھی غیر اسلامی اور ظالم حکومتیں ہوتی ہیں، آپ بتائیے ضیاء الحق کی حکومت، صدام کی حکومت، شاہ ایران کی حکومت، افغانستان کی حکومتیں، یا سب پاکستان کی حکومتیں، یہ سب کی سب حکومتیں ظالم ہیں یا نہیں اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے؟ یعنی اگر جسارت نہ ہو تو میں بزرگوں، جوانوں اور سب سے، میں آپ ہی کے بچوں کی مانند ہوں، آپ کے بھائیوں کی مانند ہوں، آپ بتائیے ایسا ہے یا نہیں؟ پاکستان میں ہم نے کبھی بھی امن و امان اور چین و سکون کا سانس لیا ہے؟ پارہ چنار سے لے کر اب تک ہمارے باپ، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہمارے سگے خون، ہمارے رشتے دار سب ہی کو مارا گیا ہے۔ جس دن ہمارا ایمان اور عقیدہ ہو جائے کہ کوئی بھی مومن مارا گیا ہے وہ میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، وہ میرے گھر کا فرد مارا گیا ہے، ہماری یہ حالت نہیں ہوگی. ہماری حالت کیا ہوگی کہ ہم پھر کسی بڑے حادثے یا کسی تحریک یا پمفلٹ یا کسی تنظیم کی طرف سے پروگرام کا انتظار نہیں کریں گے. واللہ قسم بخدا، اگر ہمارا یہ ایمان ہو جائے، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے کسی بھی شہر گاؤں دیہات میں جو ہمارا محب اہل بیت مارا گیا ہے یا برادر اہل سنت مارا گیا ہے، وہ میرا ہی باپ بھائی یا بیٹا تھا، اس دن ہماری تحریک میں خلل نہیں آئے گا، ہماری تحریک میں تسلسل آ جائے گا، یعنی ہم سنت خدا پر آ جائیں گے. اللہ تعالی نے کبھی بھی ہدایت دینے کے لیے، مومنوں کو بچانے کے لیے، ظلم و ستم اور کفر و نفاق کے نظام زندگی اور حکومتوں سے بچانے کے لیے، قیام کرنے کے لیے، خدا نے اپنے دین کو بچانے کے لیے کبھی بھی زمین پر فاصلہ نہیں آنے دیا ہے. 1,24,000 انبیاء تسلسل کے ساتھ آئے، اور آخری نبی کے جانے سے پہلے امامت کا سلسلہ جو شروع ہوا اب تک اور تا قیام قیامت ہے، یہ زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہی. اگر ساتھ دیا جاتا تو آج یہ صورتحال نہیں ہوتی. ساتھ نہیں دیا گیا، لیکن ہر دور اور ہر زمانے میں کتاب خدا کے ساتھ ساتھ اس کتاب خدا کا معلم بھی رہا ہے. یہ ہے خدا کی سنت، لیکن اس کا فلسفہ جو ہے وہ یہ ہے. لہذا جو ہم جو سالوں کے بعد اٹھتے ہیں، مہینوں کے بعد بیدار ہوتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، غلط ہے اور غلط ہے. کیوں آخر اتنے سالوں کے بعد جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو بیٹھے رہے، اتنے مہینوں کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے. پہلے حکمران سے لے کر اب تک ہر حکمران کہتا ہے ہم آپ کے مطالبات منظور کریں گے، ہر احتجاج پر یہی کہا جاتا ہے، ہر احتجاج پر یہی کہا جاتا ہے، ہر فریاد پر، ہر ندبہ پر، ہر سانحے پر، ہر تباہی بربادی کے بعد، گھروں کے اجڑنے اور گودیوں کے خالی ہونے کے بعد، ہر قتل و غارت گری کے بعد، ہر ظلم و ستم کے بعد، ہر حاکم وقت، ظالم و فاسق و فاجر، یہ ہمارے حکمران یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے مطالبات پورے کرتے ہیں. تو کیوں اتنے سادہ ہیں ہم، جب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے کہ یہ مطالبات اس طرح پورے نہیں ہونے ہیں تو یا تو گھر سے نکلے ہی نہیں، اور اگر نکل گئے تو گھر پلٹ کر کیوں جاتے ہیں؟ آخر ہم کس کو بہلانا چاہتے ہیں، کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یا کس طرح جو ہے وہ ہم کس کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کو، نبی کو، امام وقت کو، حسین ابن علی کو؟ ان کی روش تو واضح ہے. قیام مختار کی ضرورت ہے. جو قیام مختار ایران میں ہوا، جو قیام مختار لبنان و فلسطین میں ہوا ہے، اور جو قیام مختار قیام تسلسل کے ساتھ فلسطین کے بعد بحرین اور سرزمین مصر اور حجاز وغیرہ میں ہے، ان قیاموں کا نتیجہ نکلتا ہے، ان قیاموں کا نتیجہ نکلتا ہے. ہمارے جو علماء اور قائدین اور مذہبی تنظیمیں ہیں، یہ کچھ سیاستدانوں کی طرح تھوڑی ہے کہ جو کسی موسم کا انتظار کرتے ہوں، اسے یہ توقع نہ رکھیں، یا ایسے نہیں ہے. ایک ہمہ جہت وحدت کی ضرورت ہے. بغیر وحدت کے کوئی بھی پروگرام ہو، کوئی بھی فریاد ہو، کسی بھی طرح کی ریلی ہو یا دھرنا ہو، بغیر حقیقی وحدت کے، کہ جس میں دائمی ایمان کی حلاوت اور پیار و محبت و الفت کی مٹھاس اور چاشنی اور اعلیٰ ظرفی نہ ہو، اس وقت کسی بھی قسم کا دھرنا ہو یا ریلی ہو بے سود اور بے فائدہ ہے. مزید جگ ہسائی کے سوا اور کچھ ہمیں حاصل نہیں ہوگا. سینوں کو ملانے کے بجائے دلوں کو ملانا چاہیے. یہ دل ایسے مل جائیں کہ پھر یک قالب ہو جائیں، یک جان اور یک قالب ہو جائیں. ایسی وحدت، ایسی الہی وحدت کی ضرورت ہے کہ جس وحدت میں بھی رنگ الہی ہمیں نظر آئے. لہذا یہ صفان جمال کا واقعہ اور اس کی مختصر سی تشریح کہ انہوں نے اونٹ بیچ دیے، ہارون نے بلا دیا، ہارون رشید نے بلایا، کہا کیا بات ہے بھائی؟ کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا اور میرے کارندے بھی جب میرے اختیار میں نہیں رہے، لہذا میں نہیں سنبھال سکتا تھا، اونٹوں کو بھیج دیا. کہا نہیں، موسیٰ نے جعفر کاظم کے کہنے پر تم نے اونٹ بیچے ہمیں معلوم ہے. یہ جملے اور ہر ظالم و جابر کے جملے، یہ جملے اندر کی ان کی بصیرت کو بتاتے ہیں. چاہے وہ حاکم ہو کہ جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ اسے میرے منبر پہ بیٹھے ہوئے دیکھنا تو اس کا شکم چاک کر دینا، شکم چاک نہیں کیا. اس دور کے ظالم و جابر فتنہ پرور حکمرانوں سے لے کر آج تک کے حاکم ہو، پولیس والے، رینجر والے، فوج والے ہو، ایجنسیز ہو، سب کو معلوم ہے کہ یہ علی کے شیعہ ہیں، ان کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے. ہم دب جاتے ہیں یا ہم کمزور پڑ جاتے ہیں یا ہم جو ہے وہ نرم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جانتے ہیں کہ ان کے خون میں علی اور فاطمہ کا خون ہے. یہ کبھی بھی چین و سکون سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. لہذا ہر دور اور ہر زمانے میں ہمارا قتل عام ہوا ہے، ہماری نسل کشی ہوئی ہے. پاکستان میں قتل عام اور نسل کشی اسی وجہ سے ہو رہی ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے. یہ وہی نسل مروان اور آل ابو سفیان کی اولادیں ہیں اور ان کے چاہنے والے ہیں، جو کسی بھی صورت میں ہمارے خون کو ہر صورت میں انہوں نے مباح قرار دیا ہے، مباح کرنے والوں کا ساتھ دیا ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے، لہذا دہشت گردوں سے ڈرتے ہیں. مگر ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ جب اس دور میں لبیک یا حسین کی تحریک شروع ہوئی تھی اور اسی دور میں طالبان کی حکومت افغانستان سے ختم ہوئی تو وہ ہماری لبیک یا حسین کی تحریک ختم ہو گئی. کیوں ختم ہوئی؟ ہمارے جو شہدا شہید کیے گئے تھے، کیا ان کا قصاص ہم نے لے لیا تھا؟ وہ گھر جو ویران ہوئے تھے، کیا وہ آباد ہو گئے تھے؟ لہذا اسی لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سکوت اور خاموشی اور یہ خلل اور فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، غیر منطقی ہے. اس سے سوائے نقصان کے، دشمن کو کمزور کرنے کے. آپ دیکھیں نا، جنگ جمل اور سفین نہروان کے بعد لوگ تھک گئے. امام فرما رہے ہیں رسیاں کٹنے والی ہیں، فوج شام پر بس آخری حملہ ہونے والا ہے. یہ جو مہلتیں ملتی ہیں دشمنوں کو، اس سے انہیں جائے. وہ جناب مختار کے ساتھ افراد ایسے تھے کہ جب تک کہ آپ نے حکومت قائم نہیں کر لی، چین و سکون سے نہیں بیٹھے. اور جب قاتلان حسین ابن علی کو فنار کیا ہے، تب آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جس کو بے وفائی کرنی ہے کر لے. ہمارا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ بس میں اپنی آخری منزل کی طرف آنا چاہتا ہوں. ایک صلوات بھیج دیجئے گا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بس ایک اور واقعہ کہ جناب محمد ابن حنفیہ رحمت اللہ و رضوانہ علیہ، جب انہیں پتا چلا کہ ابن زبیر منبر پر امام علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام کو گالیاں دے رہا ہے اور نعوذ باللہ آپ پر لعنت کر رہا ہے، جناب محمد ابن حنفیہ گھر سے نکل کر آئے مسجد میں. میں کہہ رہا ہوں یہ صفوان جمال کے ایک واقعہ کی تاریخ بھری ہوئی ہے اور ہر واقعہ ہمارے لیے حجت ہے. کوئی ایک واقعہ بھی ہو جاتا تو ہماری بیداری، قیام اور کلمہ حق بلند کرنے کے لیے ظالم کے سامنے حجت کاملہ اور حجت بالغہ ہے. ہمیں ایک واقعہ سننے کے بعد کچھ دوسرے واقعات سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ اے اہل عرب، تمہارے چہروں پر پھٹکار ہو، علی کو برا کہا جا رہا اور تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو. اس وقت پاکستان میں پارا چناؤ سے لے کر یہاں تک کیا ہو رہا ہے؟ کفر کے فتنے، امام علی، امام حسین، بقیہ ائمہ کے لیے، امام زمانہ کے لیے کیا کچھ نہیں کہا گیا؟ کیا ان کو سزائیں ملی؟ کیا ان کی باقیات کو سزائیں ملی؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ایک دفعہ پہلی مرتبہ شہید قائد علامہ عارف حسین حسینی رحمت اللہ علیہ آئے تھے تو نوجوانوں سے کہا تھا کہ کراچی کی دیواروں پر مکتب تشیع کے خلاف مغلظات لکھی ہوئی ہیں، کیا کراچی میں کوئی جواب دینے والا نوجوان نہیں ہے؟ علماء کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ جناب مختار کا کردار ادا کرتے ہیں، قوم کو زندہ اور بیدار کرتے ہیں، قیام کا درس دیتے ہیں، نہ کہ مسئلہ تھا ہمیں مجرمانہ سکوت اور خاموشی اختیار کرنے کا، وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا آپ نے کلمہ حق بلند کیا، کہا کہ تمہارے چہروں پر پھٹکار ہو کہ علی کو برا بلا کہا جا رہا، تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ علی کہ جو دشمنان خدا پر برق الہی بن کر گرتا تھا، جو دشمنان خدا کفار و مشرکین کے لیے ید اللہ تھا، علی وہ تھا، علی پاک و پاکیزہ تھے۔ یہ اسی طرح کہ آپ واقعہ دیکھیے کہ بس میں مصائب کی طرف جو ہے وہ آنا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر کہ ہجر بن عدی اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کیے گئے ہیں، لیکن آپ دیکھیے ہر ایک نے کلمہ حق بلند کیا ہے، جناب کمیل، جناب قمبر، جوائریہ ابن مسحر عبدی، یا اسی طرح ہجر بن عدی، رشید ہجری، ان میں سے جو بھی جب بھی ظالم و جابر کے دربار میں آیا ہے کلمہ حق بلند کیا، پورے درباریوں کے سامنے انہیں ذلیل و رسوا کیا ہے۔ یا جناب میثم تمار کی آپ مثال دیکھ لیجئے، مسلمان جمع ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے گئے ہیں، مگر جب تک کہ زبان نہیں کٹی اور آپ کو شہید نہیں کر دیا گیا، فضائل علی، اور علی نے جو کچھ کہا تھا وہ زبان سے آپ بیان کرتے رہے۔ اور کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا مسائل جو آئے تھے وہ بازار شام تک کے آئے تھے، اور اب جب دربار میں آئے ہیں تو واقعہ لکھا ہے کہ جب اسیروں کا قافلہ ایک ہی رسی میں باندھ کر دربار میں لایا گیا، اور یزید پلید و ملعون ایک اونچے مقام پر بیٹھ کر نظارہ کر رہا تھا اس دردناک منظر کا، انتہائی کربناک اور اذیت دے، تو سب سے پہلے امام سجاد علیہ السلام نے سکوت کو توڑا۔ آپ نے فرمایا، اے یزید، اگر اس وقت میرے نانا رسول اللہ آ جائیں اور اس عالم میں ہمیں دیکھے تو بتا کیا ہوگا؟ اسی وقت یزید نے کہا کہ امام سجاد علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ان کے ہاتھ کھول دیے جائیں۔ اس کے بعد جناب ام کلثوم علیہ السلام نے فرمایا گریہ کرتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے، انتہائی مغموم اور محزون لہجے میں کہ اے یزید، ہم نبی زادیاں ہیں، کیا نبی اور علی و فاطمہ کی بیٹیوں کو اس طرح جکڑ کے سر برہنہ کر کے لایا جاتا ہے؟ جناب ام کلثوم علیہ السلام نے یہ کہہ کر آپ نے جو گریہ شروع کیا تو پورے دربار میں اتنا گریہ بلند ہوا کہ یزید کے کانوں تک گریہ کی آواز بلند ہوئی، خاموش ہو گیا، سکوت طاری ہوا۔ یہاں تک کہ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے کہا میرے لیے شراب لائی جائے، شراب پی، اس کے بعد کہا کہ تشت میں سر حسین لایا جائے، امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اس شرابی و زانی کے سامنے جب لایا گیا، اس ملعون نے اپنی چھڑی اٹھائی ہے اور امام حسین علیہ السلام کے لب مبارک اور دندان مبارک پر جو لگانا شروع کیا تو صحابی رسول جناب بزرہ وہاں موجود تھے،
فرماتے ہیں اے یزید تجھ پر اللہ کی لعنت ہو, وائے ہو تجھ پر, ارے میں نے رسول اللہ کو انہیں لبوں پر بوسے دیتے ہوئے دیکھا تھا, یہ تو کیا کر رہا ہے؟ دھکے دے کر صاحب یہ رسول کو نکال دیا گیا. اتنے میں کنیز آئی اور کنیز نے کہا کہ اے یزید تجھ پر خدا کی لعنت اور پھٹکار ہو, ارے تو کیا کر رہا ہے؟ یزید نے کہا کہ تو میری کنیز اور مجھے اس طرح زمین رسوا کرتی ہے. کہا ابھی میں نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک نورانی زینہ آسمان سے زمین تک ہے, دو نورانی ہستیاں نیچے اتری اور ان میں سے ایک نے کہا کہ بابا آدم آئیے, ارے ابراہیم آئیے, عیسیٰ آئیے, نوح آئیے, ارے دیکھیے یہ آپ کے بیٹے حسین کا سار. یہاں تک کہ دو نورانی ہستیاں جو خاتون تھی وہ بھی نیچے آئے اور اس میں سے ایک نے کہا اے مادر گرامی, اے جناب خدیجہ کبریٰ, ارے دیکھیے تشت میں آپ کے بیٹے حسین کا سر رکھا. یہاں تک کہ اس کنیز کو بھی اسی وقت تلوار کے ذریعے قتل کر دیا گیا. کہ اتنے میں سفیر روم نے کہا اے یزید یہ کس کا سر ہے؟ کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا جب میں اپنے ملک میں جاؤں گا تو اپنے بادشاہ کو بتاؤں گا. کہا کہ یہ سر حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے. کہا اچھا, کہا اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ کہا فاطمہ بنت محمد. سفیر روم جو عیسائی ہے ایک مرتبہ کہنے لگا اے یزید تیرے اس دین پر, ارے وائے ہو یہ کیسا دین ہے, میرا باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی ساتویں پشت سے ہے, مگر آج بھی میرے باپ کا انتقال ہو گیا, لیکن لوگ میں جب چلتا ہوں تو میرے پیروں کے نیچے کی خاک کو آنکھوں سے لگاتے ہیں, ارے تیرے نبی کا بلا فصل بیٹا اور تو نے یہ کیا, ارے حسین ایمان حسین علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں جاگزیر ہوئی. کہ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. کہا تو مجھے قتل کرے گا؟ یزید نے کہا ہاں. بس سر کو اٹھایا, کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں, ارے میں نے رات کو خواب میں دیکھا تیرے نبی محمد مصطفیٰ آئے تھے اور کہا تھا تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں, میں نے کہا میں تو عیسیٰ پر ایمان رکھتا ہوں, بڑی حیرت ہوئی تھی لیکن اب مجھے یقین ہو گیا میں مرنے کے لیے تیار ہوں. سر حسین کو سینے سے لگایا, بوسے دینا شروع کیے اور وہیں پر ہی قتل کر دیا گیا. کہ اتنے میں یزید نے اپنے مشاورین سے پوچھا کہ ان کی وجہ سے میری اتنی ذلت اور توہین ہو رہی ہے, بتاؤ کہ ان اسیروں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا ان سب کو اسی وقت قتل کر دیا جائے. امام باقر علیہ السلام, امام محمد باقر علیہ السلام جو دو سال اور چند مہینے کے بے اعجاز خداوندی گویا ہوتے ہیں, کہ اے یزید تیرے مشاورین اور فرعون کے مشاورین میں یہی فرق ہے کہ جب فرعون نے اپنے مشاورین سے پوچھا کہ موسیٰ و ہارون اس طرح کا ادعا کر رہے, تیری توہین و تذلیل کر رہے ہیں, کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بادشاہ ہیں, ارے ہم تو حق پر ہیں, ہم تو غالب ہیں, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں, فقیر ہیں, انہیں مارا جا سکتا ہے لیکن انہیں مہلت دے دو, یہ جادوگر ہیں, ہم اپنے جادوگروں کو بلاتے ہیں, ہمیں فتح ملے گی. تو کہا کہ انہوں نے تو مہلت دی اور یہ تیرے مشاورین مہلت نہیں دے رہے اور مجھے بھی اس کا راز معلوم ہے. یزید حیران و پریشان کہ دو سال چند مہینے کے بچہ کس فصاحت و بلاغت سے قصہ قرآن اور حقیقت کو بیان کر رہا ہے. کہا کہ بتا, تو ہی بتا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا اس لیے کہ فرعون کے دربار میں جو مشاورین تھے صاحب علم و بصیرت تھے, مگر تیرے جو مشاورین ہیں یہ حلال زادے نہیں ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نبی اور آلے تو نبی کو قتل کرنے والے حلال زادے نہیں ہوتے. ارے بس امام باقر علیہ السلام نے کلمہ حق بلند کیا اور اسیروں کو وہاں سے نکل جانے کو کہا. میں کہوں گا پروردگار ذلیل اتنا یزید اتنا ذلیل و رسوا ہوا کہ قیامت تک اس کو لعنت کا مستحق اور عذاب الہی سے دوچار ہوا. ارے پروردگار قبر میں جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام آج بھی بے چین ہے. ارے علامہ شستری فرماتے ہیں کہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ قیامت جب برپا ہوگی تو جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام محشر خدا میں حاضر ہوں گی. پروردگار میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرے حسین کے ساتھ کیا کیا گیا. آواز الہی آئے گی, اے حسین آؤ کہ تمہیں تمہاری ماں بلا رہی ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین محشر کے میدان میں بالکل قلب اور بیچ میں آئیں گے, مگر اس عالم میں حسین آئے گا کہ اس کا سر اس کے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہوگا. فاطمہ زہرا میری بیٹی کی نظر حسین پر پڑے گی, ایک فریاد بلند کرے گی. ارے اس کی فریاد پر میری فریاد بلند ہوگی, اور جب میری فریاد بلند ہوگی تو ملائکہ الہی فریاد بلند کریں گے. اور پھر اس کے بعد قیامت کے میدان میں جتنے بھی انسان ہیں وہ یا حسین کہہ کے گریا گھر.
لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. بار الہ محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام, شہداء کربلا سیران کربلا علیہ السلام, خصوصاً قائم آل محمد حضرت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ دیتے ہوئے تیرے ہی قرآن مجید کی اس آیت کو ہم دعا کے عنوان سے پڑھ رہے ہیں کہ پروردگار بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صل علی محمد و آل محمد, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا منصرنا علی القوم الکافرین. میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. صدق اللہ العلی العظیم. بر محمد و آل محمد صلوات.